السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالی کی بتائی ہوئی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دل و جان سے بجا لائیں کہ اسی میں ایک انسان کی بندگی کا اظہار ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہیں کو اپنے لیے معیار بنائیں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ملے گی. میرے محترم بزرگو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کی جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کو کھلے لفظوں میں بیان فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان برائیوں سے بچتے رہو. ایسی ایسی مہلک بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات ہمیں اس کی شدت کا احساس بھی نہیں ہوتا، ساری ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں. امراض بیماری دو طرح کی ہوا کرتی ہے، جسمانی امراض روحانی امراض. جسمانی امراض جب ہمیں لاحق ہوتے ہیں، کوئی بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ، تو کس قدر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، فوراً اس بیماری کی روک تھام کی طرف دھیان کرتے ہیں اور طبیب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیماری کا یہ معاملہ ہے، علاج معالجے کی طرف توجہ کی جاتی ہے. حتیٰ کہ معمولی سے معمولی مرض بھی کیوں نہ ہو جائے، نزلہ ہے، بخار ہے، موشن وغیرہ ہے، یا اور کوئی کھانسی وغیرہ کا مرض ہے جو زیادہ مہلک نہیں ہے، اس تک میں بھی ہم فوری طور پر دوا لے لیتے ہیں تاکہ نقصان کا سامنا نہ ہو. وہ امراض جو جسمانی امراض کہلاتے ہیں، جس سے بچاؤ کی ہمیں اتنی زیادہ فکر رہتی ہے کہ اس کا زیادہ وقت تک ہمارے جسم میں برقرار رہنا ہمیں گوارا نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بیماری زیادہ رہ جائے اور ہمارے جسم کے اندر وہ زیادہ نقصان پہنچائے، تو زیادہ سے زیادہ اس بیماری کا نقصان ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ موت کی شکل میں آتا ہے. کہ جسمانی مرض نے تول پکڑ لیا، علاج معالجے کے باوجود شفا نہ ملی، آخر کار بیماری بڑھتے بڑھتے اس مریض کو موت کے منہ تک لے جا کر اس نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور مومن مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ بیماری بھی اس کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، اور اگر اس بیماری کے اختتام پر موت واقع ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ایک دیہاتی نے بڑے عجیب انداز میں تعزیتی کلمات کہے، کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے والد ماجد کے انتقال پر جو تم نے صبر و تحمل سے کام لیا، ایک بہت بڑا صدمہ تم پر ٹوٹ پڑا کہ تمہارے والد دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سانحے کے اوپر جو تم نے صبر سے کام لیا تو اس صبر پر اللہ پاک نے تم کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا جو عباس سے بڑھ کر ہے۔ اور عباس کو جو موت کا سامنا کرنا پڑا تو اس موت کی وجہ سے حضرت عباس کو اللہ پاک نے وہ تحفہ عطا فرمایا جو تم سے بڑھ کر ہے، کہ اپنی ملاقات کا شرف ان کو عطا فرما دیا۔ تو مومن مسلمان کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں، بیمار ہو تو اللہ کی رحمت کا مورد بنتا ہے، خدا نہ خواستہ دنیا سے جائے تو پیچھے رہ جانے والے صبر کا مظاہرہ کریں تو اجر ایسا پاتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جانے والے کے لیے اللہ پاک نے دنیا والوں سے بہتر انتظام رکھا ہے کہ فرمایا کہ تم سے بڑھ کر اللہ پاک نے ان کو انعام عطا فرمایا، وہ ہے اپنے رب سے ملاقات۔ تو جسمانی امراض کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان کو موت کا سامنا ہوتا ہے، لیکن روحانی امراض جو ہماری روح کے لیے روگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو گناہ کہا جاتا ہے، یہ وہ مہلک امراض ہیں کہ جن کی بروقت روک تھام نہ کی جائے تو وہ امراض انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا انجام اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لا يموت فيها ولا يحيى، کہ انجام ایسا ہوگا کہ نہ وہاں تو وہ زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے۔ گناہگار اپنے گناہوں کے وبال کو بھگتنے کے وقت ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ نہ وہ زندہوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ تو وہ خطرناک امراض، ان کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت جسمانی امراض کے۔ بقرات سے کسی نے پوچھا کہ بیماریوں کے اندر اور امراض کے اندر سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مرض، وہ بیماری جس کو لوگ ہلکا جانتے ہوں، معمولی جانتے ہوں، یہی سب سے خطرناک بیماری ہے، کہ اس کی علاج کی طرف توجہ ہی نہیں۔ جب علاج کی طرف توجہ نہیں تو وہ بیماری جس کو ہلکا جانا جا رہا ہے وہ لا علاج ہے۔ انجام کے اعتبار سے یہی بیماری مہلک ثابت ہوگی۔ خدا نہ خواستہ جب آگ لگ جاتی ہے بڑے پیمانے پر، بھگدڑ مچتی ہے، چیخو پکار مچتی ہے، انسان اپنی جان بچاتا ہے، بال بچوں کی جان بچاتا ہے، مال و اسباب لے کر بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے خطرناک نتائج ہیں، اس آگ کی تباہ کاریوں کو جانتا ہے تو فوری اقدام کرتا ہے، یا تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، پانی ڈالے گا، مدد کے لیے لوگوں کو پکارے گا، بلائے گا، اور فوری طور پر اپنی اپنے بال بچوں کی مال و متاع کی حفاظت کی خاطر نقل مکانی کرے گا۔ اور اگر یہی آگ ایک چنگاری کی شکل میں ہے، معمولی سی چنگاری ہے لیکن گھر کے اندر سلگ رہی ہے، انسان اس کو ہلکا جانے کہ معمولی سی چنگاری ہی تو ہے، بسا اوقات یہی چنگاری پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ وہ چنگاری سلگتے سلگتے کسی کپڑے میں لگ گئی، کسی بستر میں لگ گئی، کسی ایسی چیز میں لگی کہ جس سے آگ بھڑکنے لگی، اور بھڑکتے بھڑکتے پورا گھر جل کے خاکستر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس چنگاری کو معمولی سمجھا جاتا ہے،
ہلکا جانا جاتا ہے بسا اوقات اس کا ہلکا جاننا ہی تباہی کا سامان بن جاتا ہے۔ تو گناہوں کے اندر بھی بے شمار گناہ ایسے ہیں جو روحانی امراض ہیں، ان کے اندر بعض گناہ تو ایسے ہیں جس کا امت کے اندر دھیان ہے، توجہ ہے، مثلا چوری ہے، ڈکیتی ہے، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، ان کو تو انسان اپنے لیے مضر اور مہلک سمجھتا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں معاشرے میں ایسی سرایت کر چکی ہیں کہ وہ وبائی امراض کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس کی طرف اور اس کے علاج کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ انہی امراض میں سے ایک مہلک مرض وہ ہے آنکھ کی خیانت، بد نظری، بد نگاہی، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات وہ قہار اور جبار ذات ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے، اور اس کے بعد دل کے اندر جو بدنیتی ہے، جو برے خیالات، برے تصورات ہیں، ان تک سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ وہ عظیم نعمت جس کو حدیث مبارک میں کریمتین نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اللہ پاک اپنے جس بندے سے کریمتین، یہ دونوں آنکھیں بہت ہی زیادہ قیمتی نعمت، جس کو کریمتن سے تعبیر فرمایا، فرمایا کہ دنیا میں اللہ پاک اپنے جس بندے سے یہ قیمتی نعمت لے لے، دنیا کے اندر وہ شخص نابینا تھا، فرمایا کہ آخرت میں اس نابینا کو جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس کو اللہ پاک اس دنیا کے اندر بینائی سے محروم رکھنے کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ یہ عظیم نعمت جس کا بدل جنت رکھا، اس عظیم نعمت کو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، تو پھر انسان اس نعمت کے اندر خیانت کرے، بد نگاہی کا مرتکب ہو، بد نظری کرے اور بے احتیاطی کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو میری اس عظیم نعمت کے اندر جو تم خیانت کرتے ہو، یا علم خائنۃ الاعین، اللہ کی ذات آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے کہ کہاں کہاں تم خیانت کر رہے ہو۔ ایک ہے زناکاری، ایک ہے بد نگاہی۔ زناکاری کے لیے بہت سارے، بدکاری کے لیے بہت سارے مراحل کٹھن طے کرنے پڑتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، بدنامی کا خطرہ، پاک دامنی کو داغدار ہونے کا خطرہ، عزت داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، اور پھر موقع کی تلاش، حالات سازگار ہو، مختلف تہن مراحل طے کر کے انسان اس مقام تک پہنچتے جہاں اس کے لیے بدکاری آسان ہوتی ہے۔ لیکن بد نگاہی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکلات نہیں۔ نیک نمازی بھی بد نگاہی آرام سے کر سکتا ہے، حاجی، عمرے کرنے والا، روزے دار، تہجد گزار بھی بآسانی اپنی عزت کو داؤ پہ لگائے بغیر بد نگاہی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اصل انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے، اس کا اخلاص پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا وفادار بندہ ہے، کہ جہاں نہ تو اس کی عزت پہ آج آ رہی ہے، جہاں نہ تو اس کا دامن داغدار ہو رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ، اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے، جہاں چاہے بد نگاہی کر سکتا ہے، اس کی دینداری پر، اس کے نمازی اور پرہیزگار ہونے پر، اس کے حاجی نمازی ہونے پر، روزے دار ہونے پر کوئی داغ نہیں لگتا، کوئی دھبا نہیں لگتا۔ یہ بد نگاہی ایسا آسان گناہ ہے کہ معاشرے کے اندر کرنے والے بڑی آسانی کے ساتھ کر لینے کے باوجود بھی دیندار دکھائی دیتے ہیں، حاجی اور نمازی دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے یا بے وفا ہے۔ وہ عظیم نعمت جو اس کو دی گئی ہے، یا اس نعمت کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یا اس میں خیانت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کر رہا ہے، یا اس کے اندر چوری کر رہا ہے اور نگاہ کو غلط جگہ ڈال رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بد نگاہی کا مرض معاشرے میں ایسا سرایت کر چکا ہے کہ وبائی امراض کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ عورت ہو یا مرد، جوان ہو یا بوڑھے، نیک ہو یا غیر نیک، ہر شخص اس گناہ کو بآسانی کر سکتا ہے، الا ما شاء اللہ۔ جسے اللہ چاہے اسی کو یہ گناہ سے نفرت ملتی ہے اور گناہ سے پرہیز کی توفیق ملتی ہے. ورنہ یہ مرض ایسا چسکے والا ہے کہ جو اس کے مرض کے اندر عادی ہو جائے, بچپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپے کی حدود پار کر جاتا ہے لیکن اس مرض سے نجات نہیں پا سکتا. اس مرض کے اندر بے شمار نحوستیں ہیں. بد نظری کرنے والا سب سے بڑی نحوست اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کی ظلمت کے اندر مبتلا ہوتا ہے. دل کے اندر جو عبادات کی نورانیت اور حلاوت ہونی چاہیے اس سے محروم ہو جاتا ہے, عبادات کے ذائقے اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے, اور ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ عبادات کی توفیق اس سے سلب ہونے لگتی ہے. نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ عبادات سے محروم ہونے لگتا ہے, اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچتا ہے کہ انسان کو عبادات سے نفرت ہونے لگتی ہے, نیکیاں اس کو بری معلوم ہونے لگتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس مرض کے اندر, جس مرض کے اندر اس کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی سیری نہیں ہوتی. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ انسان ایک مرتبہ کر لے سیر ہو جاتا ہے, دل بھر جاتا ہے, تشفی ہو جاتی ہے. لیکن یہ مرض ایسا ہے کہ اگر اس بد نظری کے مرض میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے, تباہی کے دہانوں تک جا پہنچتا ہے لیکن اس کو سیری نہیں ہوتی. بد نظری کے اندر مبتلا ہوتا ہے, نظر ڈالتا ہے اور اس کے بعد دل میں محبت اور میلان پیدا ہوتا ہے. میلان کے ساتھ محبت جگہ کر جاتی ہے, محبت کے ساتھ پھر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اگر کامیابی مل جاتی ہے تو ناجائز تعلقات, حرام عشق و محبت, وہ تباہی اپنے لیے انسان اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی طرف برباد ہو جاتی ہے. اور پھر ظاہری طور پر بھی باطنی لحاظ سے بھی انسان کے اوپر ظلمت ہی ظلمت برستی ہے, ظلمت ہی ظلمت ٹپکتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ اور نورانی محفل اور مجلس کے اندر ایک صاحب آئے, بد نظری کر کے, بد نگاہی کر کے, کسی غیر محرم پہ نظر ڈال کے آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے واعظ کے دوران, بیان کے دوران تعین کیے بغیر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بد نظری کرتے ہیں, برائی کر کے ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ نحوست تھی جس کو اللہ کے نیک بندے حضرت عثمان بن عفان, جن مؤمنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسة المؤمن, مؤمن کی فراست سے بچو, فإنه ينظر بنور الله, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اس کو ایسا پاکیزہ دل عطا فرماتے ہیں, ایسا شفاف آئینہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ چہرے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا پاکیزہ دل والا ہے, کتنا منور چہرہ ہے یا یہ منحوس چہرہ ہے. فرمایا کہ لوگ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, وہ زنا ہما النظر, اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. فرمایا کہ النظر تو سہم من سہام ابلیس مسمومۃ, نگاہ ڈالنا, بد نظری کرنا, غیر محرم پر نگاہ ڈالنا, فرمایا کہ یہ ابلیس کے زہر کے اندر بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ ابلیس کوشش کرتا ہے کہ نگاہ اٹھوا دے, بد نظری کروا دے, اور یہ بد نظری کا تیر زہر کے اندر بجھا ہوا تیر ہے, یہ جب پڑ جاتا ہے دل کو آلودہ کر دیتا ہے اور پھر ابلیس کامیاب ہو جاتا ہے. النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ, فرمایا کہ نگاہ, بد نظری کرنا, غیر محرم پر دوسرے کی بہن اور بیٹی پر بری نیت ڈالنا, فرمایا کہ یہ ابلیس ملعون کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک ناپاک تیر ہے جو ابلیس چلاتا ہے. جس کسی نے اس کو اپنا لیا, ابلیس کے تیر کو اپنے اندر اس نے لگا لیا, اپنے اندر زہریلا تیر اتار لیا, اور اس کے برخلاف دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے بد نظری کرنے کا. سامنے مواقع موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں انسانوں میں سے نگاہ اٹھا سکتا تھا، لیکن صرف ایک ذات کے خوف کی وجہ سے نگاہ جھکا لی. فرمایا کہ جو شخص اپنی اس بد نظری کو روک لے مخافت للہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے، ابدلہ اللہ ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، اللہ پاک اس بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے والے مومن مسلمان کو اس بد نظری سے بچنے کے بدلے میں ایسا ایمان عطا فرمائیں گے کہ اس ایمان کی حلاوت وہ اپنی اسی زندگی میں اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. تو یہ بد نظری جس کا کرنا بہت آسان، لیکن شیطان کے زہر کے اندر بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر، ایسا خطرناک تیر کہ جب کسی پر یہ پڑتا ہے، فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی کی طرف سے پھٹکار برستی ہے، لعنت برستی ہے اس شخص پر جو کسی غیر محرم پر نظر ڈالے، اور اس پر بھی لعنت برستی ہے جو بد نظری کے مواقع فراہم کرے. تو یہ شخص بظاہر ایک معمولی سا عمل کر رہا ہے، لیکن لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور اللہ کے رحمت سے دوری کے سامان کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے. مومن مسلمان جب گناہوں سے بچتا ہے، اللہ پاک حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں، تو پھر اس کو ہر عبادت کے اندر ذائقہ اور ایک چاشنی محسوس ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھے، اپنے دل کو صاف رکھے، اللہ پاک اس کو ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسا ذائقہ عطا فرمائیں گے، نہ تو کبھی وہ تلاوت کلام پاک میں سیر ہوگا، نہ ہی کبھی سجدے کے اندر اس کو سیری ملے گی. سجدے میں جا کر دل چاہے گا سجدے ہی میں پڑا رہوں. کیوں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ پاک نے وہ حلاوت عطا فرمائی، تلاوت کرتا جائے گا لیکن اس کو سیری نہیں ملے گی. دل چاہے گا اور تلاوت کروں، سجدے میں جائے گا، اس سجدے کے اندر وہ سیراب نہیں ہوگا، یوں محسوس ہوگا کریم دادا کی آغوش رحمت کے اندر گویا کہ سر رکھ دیا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جب بندوں میں نصیب ہوتی ہے، فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، بندے کی اپنے رب سے سب سے قریب ترین جو حالت ہوتی ہے یہ سجدے کی حالت ہے کہ بندہ سر پر سجود رحمت کی آغوش کے اندر چلا جاتا ہے. عارفین فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اس کا سر ہوتا ہے فرش پر، حقیقت میں ہوتا ہے عرش پر، اللہ کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتا ہے. لیکن جب گناہوں سے بچنے والا ہو، حرام کاری سے بچنے والا، حرام نظروں سے بچنے والا، پھر اس کو اللہ پاک کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. لیکن ہماری حالت یہ ہو چکی کہ مزاج ہمارے بدل چکے، گناہوں میں لگ لگ کے گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس چکے کہ کڑوی چیز میٹھی محسوس ہوتی ہے، میٹھی چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے. عبادات کی حلاوت کڑوی لگنے لگی، گناہوں کا مٹھاس محبوب لگنے لگا، گناہوں کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، عبادت کے اندر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. خارش زدہ انسان وہ بیماری میں مبتلا ہے، اس کو خارش کھجانے میں جو مٹھاس محسوس ہوتا ہے وہ کھجا کھجا کے اپنے مرض کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. یہی حال گناہوں کا ہے. گناہگار انسان گناہوں کے مٹھاس کے اندر گناہوں کی طرف، جہنم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے تو اس کو یہی گناہ آنکھ کا تنگا محسوس ہوتے ہیں. سرما جسے آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے بنایا گیا ہے، جب آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. عبادت اور خاص کر نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرت عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، جتنی زیادہ نماز پڑھتا ہوں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہی حال مومن مسلمان کا ہے، پاکیزہ ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اللہ پاک اس کو نماز کے ذریعے ٹھنڈک عطا فرمائیں گے، سرمے جیسی حلاوت، سرمے جیسی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور پاک صاف انسان کو ایک معمولی سا گناہ، آنکھ کے اندر اگر معمولی سا ریت کا ذرہ گر جائے، معمولی سا تنکا گر جائے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو پاکیزہ مومن مسلمان ایک چھوٹا سا گناہ کر لے تو وہ آنکھ کے تنکے کی طرح کھٹکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، برائی کو منکر کہا جاتا ہے۔ منکر کا معنی اوپری چیز، معروف کا معنی جانی پہچانی چیز۔ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ عبادت نیکی اس کی جانی پہچانی چیز ہے، اس کے دل کا سکون آنکھوں کا قرار ہے، برائی اوپری چیز ہے جو اس کو کھٹکتی ہے۔ لیکن آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے معاملہ برعکس ہے، گناہوں کے زہریلے اثرات میٹھے محسوس ہوتے ہیں اور عبادت کی حلاوت کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا اور عبادت کے اندر وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ سانپ جس کو ڈس لے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اطباء اس کو زہریلے اور کڑوے پتے کھلاتے ہیں، نیم کے پتے اس کو جب چباتے ہیں تو وہ کڑوے پتے بھی اس کو میٹھے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ زہر کامل اثر کر چکا ہے۔ علاج کرتے کرتے پتے جب کھلاتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پتوں کی کڑواہٹ اس کو واپس محسوس ہونی شروع ہوتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ اپنی اصل حالت پر آ چکا ہے۔ مومن مسلمان بھی جب زہریلے ماحول میں ہو، گناہوں کی زہریلی زندگی میں ہو، تو گناہوں کے اندر بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، بڑی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اگر پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنا علاج کرانا شروع کرے، آہستہ آہستہ وہ مٹھاس کڑواہٹ میں تبدیل ہوتا ہے، وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ گناہ اس کو کھٹکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس بد نظری کے علاج سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جو آنکھیں دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے اس بد نظری کی وجہ سے، اس آنکھ کی خیانت کی وجہ سے محروم ہو جائیں، جیتے جی نابینا کر دیے جائیں۔ حرم محترم کعبہ مشرفہ کے اندر ایک شخص ایک آنکھ سے معذور طواف کر رہا ہے اور بڑی دلسوزی کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اے اللہ انی اعوذ بک من غضبک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری عقاب سے، تیری پکڑ سے، تیرے غضب اور غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ بار بار یہ کلمہ دہرا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اسے کثرت کرتے ہو؟ کہا کہ میں بد نظری کا مریض تھا، بد نظری کر رہا تھا، اچانک ایک غیبی چیز آ کر لگی، آنکھ پھوٹ گئی، ڈرتا ہوں کہیں دوسرے آدمی نہ پھوٹ جائے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ اپنے غضب سے بچانا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، جو شخص ہماری بتائی ہوئی جو دینی تعلیمات ہیں اسے اعراض کرے گا، ہم ایک تو دنیا کے اندر اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، بے چینیاں، پریشانیاں، آفتیں، آزمائشیں تابڑ توڑ اس پر پڑیں گی، اور ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ پوچھے گا یارب میں تو بینا تھا، اللہ پاک فرمائیں گے میری تیری طرف ہدایت کی باتیں آئیں، تو نے آنکھیں بند کی، آج تو اسی قابل ہے تجھے اندھا اٹھایا جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بد نظری کا مہلک مرض، اس سے بچنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے۔ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ دل ہمارا صاف ہے، نظریں ہماری پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون پاکیزہ ہستی ہوگی؟ آپ کا معمول یہ تھا، آپ کی پوری امت کی جتنی بھی خواتین تھی سب آپ کے بیٹی کے درجے میں تھی۔ جب کبھی آپ ان سے خطاب فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، پردے بیچ میں حائل ہوتے تھے، پردے کے ساتھ ان سے گفت و شنید فرمایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ خواتین کون ہوں گی؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، اذا سألتموهن متاعا، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، کوئی سامان لینے کے لیے حضور کے گھر پر گئے ہو، کوئی چیز چاہیے، اگر ان سے کوئی چیز مانگنے کے لیے گئے، فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے چیزیں مانگو، ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی چیز تمہارے لیے بھی، تمہاری ماؤں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سامان ہے۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، لیکن ان ماؤں کے ساتھ بھی حکم یہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ، ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھی حضور کی خدمت میں، حضرت حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، جو نابینا صحابی تھے۔ حضور نے فرمایا، احتجبا عنہ، تم دونوں پردہ کر لو، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، علیہ سہو آما، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ لا یبصرانینا، نہ تو وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یعرفونا، ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچان پائیں گے. آپ نے جو جواب دیا پلے سے باندھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ افا امنی اوانی انتما، تم سرانی، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں اس کو نہیں دیکھو گی؟ حکم یہ ہے کہ طرفین سے حجاب کیا جائے. امت کی ماں ہے، آنے والے نابینا صحابی ہیں، حکم دیا جا رہا ہے پردہ کر لو. اور جب سوال کیا گیا کہ نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ہمیں پہچان پائیں گے، فرمایا کہ افانی اوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ ماں کے درجے میں ہے، بیٹے کے اوپر جو اجنبی ہے نظر کرنے سے منع فرما دیا. تم کیا تمہاری نگاہیں اس پر نہیں پڑے گی؟ تو میرے محترم بزرگوں، کبھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اس پر نظر ڈالنا ہمارا دل صاف ہے، ہماری نگاہ پاک ہے، یہ تو ہمارے مقدس رشتے ہیں. جہاں اللہ نے جس کو محرم قرار دے دیا وہ محرم ہے، جو غیر محرم ہے وہ غیر محرم ہے. ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر دکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آپ فرما دیجیے مؤمنین سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. وقل للمؤمنات، مؤمنات سے بھی فرما دیجیے، یغضضن من ابصارهن، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں. ویحفظن فروجہن، شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. میرے محترم بزرگو، اس پر عمل کرنے والا اللہ پاک جیتے جی ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ دل کے اندر ایمان انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ نگاہیں نصیب فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.